بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين الاثنين ثم يسلم ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث کے راوی ہیں حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور سب سے پہلی جنگ جس میں ان کی شرکت ہوئی وہ غزوہ خندق ہے، اور غزوہ خندق اور اس کے بعد کی جتنی جنگیں ہیں ان ساری جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے. اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں علم کا اور فضل کا اور زہد کا اور بزرگی کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قرب کا وافر حصہ نصیب ہوا ہے. اور ایک عجیب بات ان کی زندگی میں یہ ہے کہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی خود محنت کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے خود کھاتے تھے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے تھے. اور عمر بھی اللہ تعالی نے بہت طویل عطا فرمائی تھی. اس میں ایک سے زیادہ قول ہیں، مگر جو سب سے کم عمر کا قول ہے وہ یہ ہے کہ، اور اسی کو اکثر علماء نے نقل کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے 250 سال کی عمر عطا فرمائی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے تو بوڑھے ہوں گے ہمارے زمانے کے اعتبار سے، مگر اس کے باوجود بھی ساری جنگوں میں شرکت کی اور اسلام کے لیے بہت محنت اور کوشش کی. اور خندق کے موقع پر، احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر جب مدینہ منورہ کے یہودی اور مکہ مکرمہ کے مشرکین نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور بہت بڑی تعداد میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی نیت سے وہ وہاں سے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے، تو انہی کے مشورے سے وہ خندق کھودی گئی تھی. اور مقام ان کا اتنا اونچا تھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الجنت لتشتاق الی ثلاثۃ، جنت کی تو پوری دنیا مشتاق ہے مگر جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے. وہ کون کون ہیں؟ علی و عمار و سلمان، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو یہ بڑے اونچے پائے کے صحابی ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے جو سیر کی کتابوں میں موجود ہے. تو یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، کوشش یہ کروں گا کہ ایسا ترجمہ کروں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهُورٍ، اور صفائی حاصل کرتا ہے جتنی وہ کر سکے، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے، او یمس من طیب بیتہ، یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے، پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا، دو آدمیوں کو الگ نہیں کرتا، پھر مسجد میں آنے کے بعد اس دن اس کے مقدر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ پڑھتا ہے، یعنی جتنی رکعتیں اس کے مقدر میں اس دن لکھی گئی ہے ان رکعتوں کو پڑھتا ہے، کہ داخل ہونے کے بعد دو رکعت تحیت المسجد پڑھتا ہے، جلدی آ گیا ہے تو صلاۃ التسلیم پڑھتا ہے، چار رکعت سنت پڑھتا ہے، یعنی کہ بہت جلدی آ گیا ہے تو آٹھ دس رکعت پڑھ لیتا ہے، کم سے کم دو رکعت تو ہر شخص پڑھے گا تحیت المسجد، اور ہمارے یہاں چونکہ چار رکعت سنت موقعہ ہے اس لیے کم سے کم ہمارے یہاں چار رکعت سنت موقعہ پڑھے گا۔ پھر جب امام بولنے لگتا ہے تو وہ خاموش رہتا ہے، بس یہ سارے کام کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ تو اس کے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب دوسرے جمعے سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ، دوسرا جمعہ، یہ پہلا اور دوسرا نہیں، دوسرا یعنی ادر فرائیڈے، تو آج کے آج اور دوسرے جمعہ یعنی ایک اور جمعہ، تو آج تو ابھی آئندہ ہفتہ تو گزرا نہیں ہے، تو آج اور گزشتہ ہفتے کے جمعہ کے درمیان یعنی سات دن کے اندر جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری علماء کہتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ بھی مراد لی جا سکتی ہے اور آئندہ جمعہ بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک ہفتے میں ایک شخص جتنے صغیرہ گناہ کرتا ہے اتنے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو باب چل رہا ہے وہ ہے مجلس اور جلیس کے آداب، تو مجلس میں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، اور جلیس جو ہمارے ساتھ دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ میں سے ہر شخص میرے لیے جلیس ہے، اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کے لیے دوسرے سارے جلیس ہیں، ہم نشین مجلس میں ساتھ بیٹھنے والا، اس کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ جمعہ سے تعلق رکھنے والی حدیث اس لیے لائے کہ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے بیٹھنے والوں کے معاملے میں، اس کا اس میں چونکہ ذکر آیا ہے۔ تو ایک بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، اور یہ جو جمعہ کے دن کا غسل ہے وہ صبح صادق کے بعد کرنا چاہیے، اور صبح صادق کے بعد سے لے کر مسجد میں آنے کے جتنا زیادہ قریب ہو اتنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی صبح صادق کے بعد بھی کر لے گا تو اسے یہ جمعہ کے دن کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، مگر ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ قریب کرے گا تو اس میں یہ چانسز زیادہ ہے کہ اسی غسل سے جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکے گا۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا ہے، یہ مستحب ہے، جمعہ کی نماز جن لوگوں کے فرض ہے ان کے لیے جمعہ کے دن کا غسل مستحب ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل ہو۔ پھر دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ اور پاکی حاصل کرے، صفائی حاصل کرے جتنی اس سے ہو سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مونچھوں کو درست کرے، اور اپنے بغل کے نیچے، اپنے ناف کے نیچے سے بالوں کو درست کرے, اور غسل کرتے ہوئے بھی ذرا مبالغہ کرے, رگڑ رگڑ کے دھوئے, صابن وغیرہ لگا سکتا ہے تو وہ کرے, اور عمدہ کپڑے پہنے. تو صفائی میں یہ ہے کہ صرف غسل نہ کرے بلکہ مونچھوں کو ٹھیک کرے, بغل کے نیچے کے بالوں کو صاف کر لے, ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کر لے, عمدہ کپڑے پہنے, اچھے کپڑے پہنے. تو پاکی حاصل کرے جتنی ہو سکے, یعنی جتنی زیادہ صفائی کے ساتھ آ سکے صفائی حاصل کرے وہ کر کے آئے. وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ, اور وہ اپنے تیل میں سے تیل لگائے. تو اپنے تیل میں سے تیل لگائے, گھر میں جو اس کا اپنا تیل ہے اس میں سے تیل لگائے. اور تیل اس لیے لگانا ہے کہ جب بالوں کے اندر تیل لگایا جاتا ہے تو پھر بالوں کی گرد و غبار سے حفاظت ہو جاتی ہے, اور ویسے بھی بال اگر کسی کے لمبے ہوں اور وہ تیل جیسی چیز نہیں لگاتا تو وہ صفائی اتنی معلوم نہیں ہوتی, اور تیل لگانے کی وجہ سے بال جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایسے صاف ستھرے رہتے ہیں. آج کل تو تیل کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جن سے بال ذرا ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر بال لمبے ہوں اور غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد بال جب خشک اور ڈرائی ہو جاتے ہیں تو پرا گندا رہ جاتے ہیں, تو اس لیے ذرا تیل لگائیں. جب تیل لگاتا ہے تو بال جو ہے وہ ملے ہوئے چپکے ہوئے رہتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ غبار وغیرہ اڑتا ہے, وہ داخل نہیں ہوتا. یہ ایسی جگہوں کی بات ہو رہی ہے جہاں اس طرح کی صفائی باہر نہیں ہوتی ہے. سہارا تھا, ڈیزرٹ تھا, دیہاتوں میں رہتے تھے. تو وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ, اپنے تیل میں سے تیل لگائے. اور او جو ہے یہاں واو کے معنی میں ہے, اور اپنے گھر کی خوشبو کو چھوئے, یعنی تھوڑی خوشبو بھی لگا دی گھر میں ہو. تو سر میں تیل لگائیں, داڑھی پر بھی ذرا تیل لگا دیں, یہ بھی سنت ہے, اور خوشبو لگائے. جمعہ کے دن خوشبو لگانا بھی سنت ہے. پھر وہ اپنے گھر سے نکلے, اور گھر سے نکل کر مسجد میں آئے, اور مسجد میں آنے کے بعد دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے, دو آدمیوں کو سیپریٹ نہ کرے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معجزہ جو دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ مختصر بات فرماتے تھے مگر اس کے اندر علم کا سمندر چھپا ہوا ہوتا تھا. ایک جملہ بول دیتے تھے اس میں دو باتیں کور ہو جاتی تھی, تین باتیں کور ہو جاتی تھی, چار باتیں کور ہو جاتی تھی, دس باتیں کور ہو جاتی تھی. دو آدمیوں کے درمیان تفریق پیدا نہ کرے, دو آدمیوں کو الگ نہ کرے. تو ایک بات تو اس میں یہ بتلائی گئی کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کسی ایسی جگہ پر نہ بیٹھے کہ جہاں دو آدمیوں کے درمیان جگہ کم ہے. یعنی پورا ایک شخص بیٹھ سکتا ہے, اتنی جگہ نہیں ہے, صفحے بن گئی ہے اور اسے نظر آ گئی کہ یہاں فرجہ ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ صفحے اول کے شوق میں تھوڑی جگہ ہوتی ہے وہاں جا کر گھس جاتے ہیں, اور اس گھسنے کی وجہ سے بالعموم ہوتا ہی ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی. جب میں دارالعلوم میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ دو آدمیوں کو ایسے الگ کرنا اور ان پر سے پھلانگ کر آگے جانا, اس کی اتنی سخت وعید کیوں ہے جو میں آگے ابھی بیان کروں گا. تو اس وقت تک میرے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا, مگر ایک دن جب جمعہ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے سے ایک صاحب آ کر کے یوں کر کے جو پش کر کے پھلانگ کر کے آگے گئے, اور اس وقت جو تکلیف ہوئی تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع اس لیے فرمایا ہے کہ آگے کی صف میں جا کر بیٹھنا یہ ایک فضیلت کی اور ثواب کی چیز ہے, مگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام کام ہے. تو دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ کم ہے, یعنی آرام سے تیسرا آدمی بیٹھ نہیں سکتا. تو ایسے موقع پر جب کوئی آتا ہے تو بہت اریٹیشن ہوتا ہے. اور جمعہ کے دن بالعموم مسجد میں لوگ کیا کرتے ہیں نماز سے پہلے, ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوتا ہے, کوئی دعا میں مشغول ہوتا ہے, کوئی ذکر میں مشغول ہوتا ہے, کوئی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے, کوئی نماز میں مشغول ہوتا ہے, اور یوں کوئی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو ہمیں ہٹنا پڑتا ہے, نہ ادھر جگہ ہے نہ ادھر جگہ, اریٹیشن ہوتا ہے. اور کسی مسلمان کو بے جا تکلیف پہنچانا یہ ناجائز ہے, تو ایسا نہ کرے. ایک تو اس کا ہی مطلب ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان فرق نہ کرے, یا دو آدمیوں کے درمیان تفریق پیدا نہ کرے, ان کو الگ نہ کرے. آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دونوں کا, وہ دونوں ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کو ایسا ہوا کہ یہ میرا فرینڈ تھا اور ہمیں الگ کر دیا, یہ نہیں ہے. وہ تو دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں, بات بھی نہیں کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ جگہ کی کمی کی وجہ سے تکلیف ہوگی اسے. اب جب جگہ کی کمی ہو اس وقت بیٹھنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے, تو جگہ ہی نہیں ہے اور آپ پیچھے سے گھستے ہیں. ایک تو اس کا یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں اتنی جگہ ہے کہ تیسرا آدمی بیٹھ سکے, جگہ ہے تیسری. یا یہ کہ دونوں کے مزاج سے آپ واقف ہیں کہ یہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں اور ان کے بیچ میں بھی آپ گھس جائیں گے تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی, صبر اعلیٰ درجے کا ہے ان میں, آپ کو معلوم ہے, ایک فرض کر لیتے ہیں, اور جگہ بھی ہے. مگر دونوں کا آپس میں رشتہ اور تعلق ہے, باپ بیٹے ہیں, دوست ہیں, استاد شاگرد ہیں, پیر مرید ہیں, ایسا رشتہ ہے کہ ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں. تو کہا کہ ایسے دو آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھیں, ایسے دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھیں, اس لیے کہ آپ بیچ میں آ جائیں گے تو عید کے دن, جمعہ کے دن باپ بیٹے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم دونوں ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ ان میں تفریق ہو جائے گی. تو جہاں دو پیار محبت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جگہ ہو تو بھی بیچ میں نہ گھسے, ان کو تکلیف نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو تو بھی بیچ میں نہ گھسے. دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی, لا یفرقوا بین اثنین, کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیٹ آئے اور آگے کی صف میں آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے مگر پیچھے کی 8-10 صفیں جو ہے وہ بالکل پور ہیں, جگہ صرف آگے کی صف میں ہے. تو آپ جو ہے وہ 8-10 صفوں کو چیرتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا, بعض لوگ ایسا پھلانگتے ہیں اور پھلانگ کر آتے ہیں. تو اب یہ 8-10 صف میں ہر صف میں دو دو آدمیوں کو آپ تکلیف پہنچائیں گے اور آگے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آتا ہے اسے جہنم کا پول بنایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نے جو جرم کیا, تو جتنا جرم کیا ہے اتنی دیر کے لیے اس کو جہنم کے پول کا حصہ بنایا جائے گا اور اس پر سے لوگ گزریں گے. ہاں یہ بات ہے کہ بالکل اخیری سب پوری بھر گئی ہے, اس کے بعد والی سب, اس سے آگے والی سب بھی بھر گئی ہے, اس سے آگے والی سب بھی بھر گئی ہے, اس سے آگے والی سب بھی بھر گئی ہے, اخیری 4-5 سبیں بھر گئی ہیں اور آگے کی سبیں خالی ہے, پیچھے جگہ نہیں ہے. اب یہ قصور شروع سے آنے والوں کا ہے, تو اب اگر ان کو تکلیف ہو تو کوئی حرج نہیں, اب ان کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آپ آگے آ جائیے. یا یہ کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ اگر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آئیں گے تو کسی کو تکلیف نہ ہوگی. مثلا مسجد کا امام ہے, مسجد بھری ہوئی ہے اور وہ لاسٹ منٹ میں آتا ہے خطبے سے پہلے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آتا ہے, تو جیسے ہی لوگوں کی نظر پڑے گی کہ اچھا ہمارے امام صاحب, وہ بڑی خوشی سے ہٹ جائیں گے. یا مجمع میں شیخ ہے, اکثر جو ہے تعلق والے مریدین ہیں, تو ایسے موقع پر اجازت ہے. تو فلا یفرقوا اثنین کے یہ تین مطلب بیان ہو گئے. تو وہ جو ہے مسجد میں آتا ہے گھر سے نکل کر اور پھر ان تین کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرتا, اور پھر جو ہے مسجد میں آنے کے بعد وہ پڑھتا ہے جو کچھ اس کے لیے مقدر ہوتا ہے, تحیۃ المسجد پڑھتا ہے, صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے اور سنتیں پڑھتا ہے, اور پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش, امام جیسے ہی نظر آ جائے اس کے بعد خاموش, اور اس کے بعد جو ہے کچھ کرنے کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اگر کنکڑی کے ساتھ ایسے کھیلتا رہتا ہے. اس زمانے میں یہ صفوف وغیرہ نہیں ہوتی تھی, زمین پر ہی لوگ بیٹھ جاتے تھے. تو کبھی کبھی ایسا آدمی جو ہے کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کنکڑی میں کھیلنے لگ جاتا ہے. تو کہا کہ اگر کوئی کنکڑیوں کو چھوتا ہے یا کنکڑیوں کو ایسے ذرا ٹھیک ٹھاک کرتا ہے کہ میں جب سجدے میں جاؤں گا تو یہ کنکڑی مجھے چھوے گی, یہ سب کچھ کر لو امام کے آنے سے پہلے. ممثل حسا فقد لگا کہ جس شخص نے کنکڑیوں کو ایسے چھویا اور اس میں مشغول ہوا تو اس نے لغو کام کیا خطبے کے دوران. اتنا اٹینشن کے ساتھ سننا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران اگر کوئی شخص بات چیت کر رہا ہے اور دوسرا آدمی اسے کہتا ہے کہ خاموش, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ آواز وواز آتی ہے تو دوسرے لوگ بولتے ہیں, تو کہتے ہیں اس نے تو لغو کام کیا ہی, یہ خاموش رہو ایسا کہنے والے نے بھی لغو کام کیا, یہ امام پر رہنے دو, امام جس کو جو کچھ کہنا ہوگا کہے گا. تو امام جب بولتا ہے تو پوری توجہ سے سننا چاہیے. جن لوگوں کو عربی آتی ہے ان کو تو میسج سننے کی کوشش کرنی, جن کو عربی نہیں آتی بس وہ پوری توجہ کے ساتھ. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سارے کے سارے اپنی نظروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یہ مستحب ہے, سنت ہے. تو اس کی بھی کوشش کی جائے کہ کوئی دائیں یا بائیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایسے انگل میں امام کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھے بلکہ سیدھے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا مستحب ہے. اور امام کو اگر دیکھ سکے تو امام کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ امام کے ساتھ آپ چلیں, اگرچہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے توجہ کے ساتھ سنیں. بس اگر یہ کر لیا تو اللہ غفر له ما بینه وبین الجمعات الاخرى تو ایک ہفتے کے اس کے سجیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے, وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہما کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق کرے, دو آدمیوں کو الگ کرے مگر ان دونوں کی اجازت سے. اب اوپر والی حدیث میں صرف جمعہ کی نماز سے پہلے جب لوگ بیٹھتے ہیں اس کا تذکرہ تھا, اب اس کے اندر عام تذکرہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر, مثال کے طور پر بیان کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی جگہ شادی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں تعزیت کے لیے, تو ہوتا ہے ایسا کہ دو آدمیوں کے درمیان جگہ کم ہے آپ اس میں گھس گئے, یا ایسے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جگہ تو ہے بیچ میں مگر دونوں آپس میں ذرا ایک دوسرے سے ان کو تعلق ہے, تو پھر آپ کیا کریں کہ ان میں سے کسی کو ایسا شولڈر پر یہ کر کے ٹیپ کر کے اس کو اپنے دوست کے قریب کر دے, یا ادھر ٹیپ کر کے اس کو ادھر کر دے اور آپ ادھر بیٹھ جائے, ان دونوں کے بیچ میں نہ بیٹھے. یہ دو معنی ہو گئے. یہاں ایک تیسرا معنی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان فرق نہ کرے مگر ان دونوں کی اجازت سے, اگر اجازت دے دے تو مگر کوئی حرج نہیں. تیسرا مانا گیا کہ حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کسی جگہ پر اگر تین آدمی ہوں, تین آدمی بیٹھے ہوئے ہوں, میں مولانا اور ابراہیم بھائی ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اٹھ جائیں اور دوسرے کونے میں چلے جائیں اور چپ چاپ بات کریں, ابراہیم بھائی کو اس بات سے ہم ایکسکلوڈ کریں, تو لا یتنازع اثنان دون الآخر. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دوسرے دو اٹھ کر کے نہ جائیں, ہاں اگر چار آدمی ہے تو کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ سائیکولوجیکلی اس آدمی کو ایسا فیل نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں, دیکھو مجھے انہوں نے شریک نہیں کیا, کہیں میری بات تو نہیں ہو رہی ہے. مگر ایک ہی آدمی ہے تو اسے فیل ہوگا, اس لیے کہ میجورٹی ایک طرف چلی گئی, کہتے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا کہا جائے کہ ابراہیم بھائی آپ ذرا باہر چلے جائیں مجھے ذرا بات, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ من اجل ان یؤذنہ, اسے یہ بات غم میں ڈالے گی. مگر یہاں پر بھی کیا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ بات ان کو غم میں نہیں ڈالے گی, جیسے مشائخ ہیں علماء ہیں تو ان کے یہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے, ایسے لوگ مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بار بار ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بھائی آپ ذرا باہر چلے جائیے, ان سے مجھے بات کرنی ہے. اس لیے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں نہیں ہے, یہ ان کے کچھ یہ اپنے شیخ کے پاس آئے ہوئے ہیں,
تو جہاں یہ اندیشہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، مگر بالعموم جب پرایوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. تو دیکھو ایک کیا تعلیمات ہیں، یعنی کسی بھی گوشے کو ہماری شریعت نے چھوڑا نہیں ہے، اور یہ صرف 23 ایئرز میں سب کچھ سکھا کر چلے گئے. ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ جب تین آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو تینوں چار ہوں تو بھی اگر ایسا لگے گا، ان دونوں کو ایسا لگے گا کہ ہماری کچھ بات تو نہیں ہو رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کے خاندان کا ہمارے خاندان سے تعلق نہیں ہے، اور اچانک آپ کسی کام کے لیے ہمارے پاس آئے تو آپ چار آدمی ہیں اور ہمارے خاندان کے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی اگر ہم خسر خسر کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ چاروں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ کچھ ہماری بات ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر اس طرح نہ کریں. تو کہتے ہیں کہ تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کو ایکسکلوڈ کر کے دو آدمی سرگوشی نہ کرے. اور اس کا الٹا معاملہ ہے، اس نے بھی ہماری رہنمائی کی، وہ کیا کہ دو آدمی پہلے ہی سے کسی جگہ پر بات چیت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کونے میں میں مولانا کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں آنا چاہیے. اس سے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ایسی کوئی بات کر رہے ہیں جو ہم دونوں ہی کے لیے تھی، اور چونکہ کوئی دوسرا نہیں تھا تو ہم نے بات شروع کر دی ہے. ابھی ہماری وہ ٹاپک پوری نہیں ہوئی ہے اور آپ بیچ میں آ جائیں گے تو ہمیں خلل واقع ہوگا. ہاں اجازت دیں گے، اجازت ایک تو مل جاوے کہ وہ آپ کو اشارہ کر دیں، آپ کھڑے رہیں وہاں تو کہیں کہ کوئی بات نہیں آ جائیے، دوسرا یہ کہ آپ آ جائیں اور کہیں کہ اگر ایسی کوئی آپ حضرات کی پرائیویٹ بات ہو تو میں بعد میں آؤں، مجھے دوسرا بھی ایک کام ہے، یا پھر بیٹھ جاؤں. تو اجازت لے کر کے بیٹھے. تو یہ جو ہے اوپر جمعہ کی مجلس کے ساتھ خاص تھا، یہاں وہ ساری باتیں ہو جائے گی. اس میں کیا کہ جب بھی آپ کسی بھی جگہ پر جائیں تو دو آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ جگہ کی تنگی ہے. ایسا بھی نہ کرے کہ دو محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو آپ الگ کر دیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ گردنوں کو پھلانگے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ کسی جگہ پر صرف دو آدمی بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ تیسرے جا کر کے مخیل بن جائیں. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جس کا یہی معنی ہے، صرف تلاوت کر دو، کہ وہ پھر روایت لی ابی داؤد، اور یہی حدیث جو رواہ ابو داؤد و ترمذی وقال حدیث الحسن، یہ ابو داؤد شریف میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ لا یجلس بین رجلین، نہیں بیٹھا جائے گا دو آدمیوں کے درمیان، الا بابنہما، مگر ان دونوں کی اجازت سے. اللہ تعالی شان و ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.